بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الباري ندوي صاحب، امام و خطیب جامعہ مسجد و معتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 202، سورہ بقرہ آیت نمبر 130.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جو شخص ملة إبراهيمی سے منہ پھیر لے وہ جو شخص منہ پھیر لے مگر یہ کہ وہ اپنے تئیں بے وقوف ہے. جو منہ پھیر لیتا ہے وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک ان کو ہم نے منتخب کر لیا تھا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکار لوگوں میں سے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کہ جس وقت کعبۃ اللہ تعمیر فرمائی تھی، ان ساری دعاؤں سے بھی جھلکتا ہے، صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو کس طرح سے منتخب فرمایا تھا. اب آپ دیکھیں یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ میرے خاندان میں خاندان میں سے ہی ایک رسول بھیج دے، جس رسول کے بھیجنے کا تین مقصد ہو، ایک اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، دوسرے اللہ کی آیتوں کو یعنی کتاب کو اور حکمت کی تعلیم دیں، اور تیسرے لوگوں کے اخلاق کا تزکیہ کریں، اخلاق کی صفائی کریں. یہ تین مقصد اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر طلب کر رہے ہیں کہ نبی کو بھیج دے میرے خاندان میں، اور میرے خاندان ہی کا نبی ہو، اور اس کی بعثت کا، اس کے بھیجے جانے کا تین مقصد، آیات کی تلاوت، آیات کی تعلیم اور اخلاق کا تزکیہ، اخلاق کی پاکیزگی، صفائی ستھرائی. اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ یہ ہم اس پر عرض کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہم نے ان کو منتخب کیا. منتخب خالی لوگوں کے انتخاب سے نہیں ہوتا ہے، لوگوں کی سوچ، فکریں، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کی بلند ہمتی اور اس کے دل و دماغ کا آخرت سے متعلق ہو جانا، اللہ سے اس کا گہرا تعلق ہو جانا، یہ منتخب ہونے کی علامت ہے. چنانچہ آپ دیکھیں نبی کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ نبی بھیج دے، اور مقصد یہ ہو کہ آیت کی تلاوت بھی کرے اور آیات کی تعلیم بھی دے. یہاں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تین مقاصد ہیں. ایک آیات اللہ کی کتاب کی تعلیم، تلاوت، اور دوسرے تعلیم، اور تیسرے تزکیہ. کتاب کا تلاوت کا تعلق لفظ سے، ذرا غور سے دیکھیے کیا بات ہے، تلاوت کا تعلق ہے لفظ سے اور تعلیم کا تعلق ہے معانی اور مطالب سے. ایک میں الفاظ کو دہرایا جاتا ہے اور ایک میں معانی اور مطالب اور مفہوم کو سمجھا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، سمجھ کر انسان عمل کرتا ہے. اب ان دونوں چیزوں کو پیغمبر کے مقاصد میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ تلاوت بھی کرے اور وہ تعلیم بھی دے کتاب اللہ کی اور حکمت کی، ایک طرف تو یہ بات. دوسری طرف آپ ذرا دور سے دیکھیں کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ نائین، وہ عربی زبان کے جاننے والے تھے، بہترین ادب سے واقف، زبان سے واقف، اور ایسے قادر الکلام شاعر باز باز تھے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنی زبان پر ان کو مہارت. اور انیس کے اندر نبی کو بھیجا جا رہا ہے، نبی کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرے اور تعلیم بھی دے. جہاں آدمی تلاوت کر لے تو کافی ہو سکتا تھا مقصد تعلیم اس کو حاصل ہو سکتی تھی, کیونکہ وہ عربی جاننے والے تھے نا, ہماری طرح سے اناڑی نہیں تھے کہ ہم عربی نہیں جانتے ہیں لہذا ہم کو اب ترجمہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو دوسرے طریقے سے اس کی اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. وہاں یہ مسئلہ تھا ہی نہیں, وہاں صرف ایک مرتبہ عبارت پڑھ لیتے, الفاظ پڑھ لیتے, مطلب خود بخود سمجھ میں آتا, تعلیم خود بخود ہو جاتی. لیکن ان کے لیے بھی فرمایا گیا تلاوت بھی کرنی ہے تعلیم بھی لینی ہے. چنانچہ انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے, ایک ایک آیت کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے, پڑھنا الگ ہے اور پھر تعلیم حاصل کرنا الگ رہا. کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے ایک آیت اتنی دنوں میں پڑھی, اتنے مہینے میں حاصل کی. تو ایک ہے تلاوت, ایک ہے تعلیم, دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آیات قرآنیہ کا ایسے ہی پڑھ لینا بغیر مطلب سمجھے ہوئے طوطے کی طرح سے رٹ لینا, جسے بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں آسانی سے, وہ بے فائدہ ہے, یہ لغو ہے, بیکار کی بات ہے, بلکہ ایک طرح کی گمراہی ہے. اس نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں, اللہ کے رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے؟ مقصد یہ بتایا جا رہا ہے تلاوت آیات ہونی چاہیے. اور تلاوت آیات میں آپ دیکھیے تعلیم کا نمبر دوسرا کہ پڑھ کر اس کو سمجھ لیا جائے, اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, یہ دوسرا مقصد ہے. پہلا مقصد ہے محض تلاوت کرنا, سمجھے گا میں سمجھے سے بحث نہیں, یہ الگ بات ہے کہ ہر آدمی کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے, ورنہ وہ قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, ایک ہی مقصد کو لیے ہوئے یا تو خالی تلاوت کر رہا ہے اور سمجھنا پڑھنا اور اس کی تشریح کرنا اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا, یہ اگر نہیں کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, یا قرآن مجید کا جو نبی کے بھیجنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے اس مقصد میں وہ فیل ہے. لیکن یہ بھی کہنا غلط ہے کہ صاف خالی طوطے کی سزا سے رٹ کر پڑھنا کیا فائدہ, یہ دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے. دوسری کتابیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہو جی, بار بار پڑھنا بے فضول ہے, کوئی مطلب تھوڑی ہے. آپ دوسری کتاب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ کی اس کتاب کے بارے میں ہرگز ہرگز یہ جملہ کہا نہیں جا سکتا, بلکہ یہ بدتمیزی کے الفاظ ہوں گے کہ کیا بار بار اس کو پڑھا جا رہا ہے. اس کتاب کو دے کر اللہ نے جو نبی کو بھیجا ہے اس کے ایک مقصد میں ہے تلاوت کرتے رہیے کرتے رہیے. چنانچہ آپ دیکھیے صحابہ اکرام کا معمول تھا, بعض صحابہ روزانہ ختم کرنے کے عادی تھے, بعض دو دن میں تھے, بعض تین دن میں, اکثر صحابہ کا معمول بتاتے ہیں تین دن میں ختم کرنے, اور بعض سات دن میں کرتے تھے. یہ سات منزلیں جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں یہی سات منزلیں تھیں کہ ہفتے کے سات دنوں میں روزانہ ایک ایک منزل ختم کرتے تھے, سات دن میں سات منزلیں ہو جاتی تھی, پورا قرآن مجید ہو جاتا تھا. تو الفاظ کے دہرانے میں بھی آ جاتے بغیر سمجھے بھی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی الف لام میم, میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک ہے, لام ایک ہے, میم ایک ہے, اسی حرف کو مثال کے طور پر دینے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ اس کے معنی میں سب کا اتفاق ہے کہ اس کے معنی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم, یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے. ایسا بھی تو ممکن تھا کہ اس کو بتانے کے لیے کوئی دوسرا لفظ استعمال کرتے, میں تم کو نہیں کہتا کہ ذالک الکتاب ہے, مثال کے طور پر ذالک ایک حرف ہے, الکتاب ایک حرف ہے, بلکہ الف الگ ہے, لام الگ ہے, کاف الگ ہے, تا الگ ہے, الف الگ ہے, با الگ ہے, اس طرح سے کہہ سکتے تھے. لیکن مثال دینے کے لیے الف لام میم ہی کا انتخاب کرنا, یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ الف لام میم کے معنی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ الفاظ جس کے معنی انسان کو نہیں معلوم ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس پر اجر ملتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے قرآن مجید کو اگر آپ اپنی زبان میں لکھ دیں یا دوسری زبانوں میں ترجمہ کر دیں تو وہ قرآن کے معنی میں نہیں ہوگا, اس کو پڑھنے سے آپ کو اجر نہیں ملے گا. قرآن وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں ہوا النظم والمعنی، ترتیب اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کے ہیں. یہ جو ترتیب ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ بھی اللہ کے ہیں، قرآن اس کا نام ہے. اور معنی اور مطالب جو اللہ نے بیان کیے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے ہیں، قرآن دونوں کے مجموعے کا نام ہے. الفاظ کے مجموعے کا بھی نام قرآن ہے اور اس کے معنی کے بھی مجموعے کا نام قرآن ہے. آپ اگر معنی اپنی طرف سے لکھ دیں، کسی اور زبان میں قرآن مجید لکھ دیں، اور آپ کو کہنے یہ قرآن ہے، یہ اردو قرآن، اردو قرآن، یہ انگریزی قرآن، یہ کنڑا قرآن، غلط ہے. دوسری زبانوں میں لکھ کر آپ اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے، آپ کچھ بھی کہیے لیکن قرآن نہیں کہہ سکتے. قرآن وہی ہے جو عربی زبان میں لکھا جائے، قرآن وہی ہے جو اسی انداز سے لکھا جائے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے ثابت ہے. دوسرے معنی اور دوسرے مطالب اور دوسرے ترجمے کے ساتھ آپ چھاپ کر دے دیں اور اس کو کہیں قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہو سکتا ہے. یہ قرآن، یہ اصطلاح میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صاحب قرآن ہے، قرآن ہے، لیکن اصلاً اصولی اعتبار سے اس کو قرآن بالکل نہیں کہا جا سکتا. اور اس کے اوپر جو احکامات لاگو ہوتے ہیں کہ باوضو ہاتھ لگائیے، اور اسی طرح سے اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر دس دس نیکیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو قرآن مجید کے وہ فائدے ہیں، تلاوت کے فائدے، یہ سارے اسی وقت حاصل ہوں گے. چنانچہ علماء امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کو بلا متن کے خالی ترجمہ لکھ دینا یہ ممنوع ہے، منع ہے. خالی ترجمہ لکھ دیتے ہیں آپ خالی حوالے کے ساتھ، آیت نمبر فلاں، پارہ نمبر فلاں، اس کا ترجمہ ہی ہے بس، یہ غلط ہے، لکھنا نہیں چاہیے. کل کو آدمی یہی سمجھے گا کہ یہ قرآن ہے، یہ آگے چل کر نقصان یہ ہونے والا کہ اسی ترجمے کو دیکھ کر آدمی یہ سمجھے گا یہ قرآن ہے. کل آپ آج سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کل کو آنے والا کیا اس کی ضمانت ہے؟ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کو باقی رکھنے کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے لی، اس میں کمی بیشی بالکل جائز نہیں ہے. دوسری زبان میں جائے گا، لکھا جائے گا، تو اس میں کمی بیشی ہو جائے گی، ادھر کا ادھر ہو جائے گا، حرف میں ادھر ادھر گڑبڑی ہو جائے گی، تلفظ صحیح نہیں ہوں گے، ادائیگی کا طریقہ غلط ہوگا. قرآن مجید کے بدلنے کا آخری درجے میں امکان ہے، اس لیے سب چیزیں پابندی کر دی گئی کہ دوسری زبان میں آپ لکھتے ہیں تو وہ قرآن نہیں ہو سکتا، دوسرے زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ لکھ دیا جائے تو یہ قرآن نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتیں اسی لیے. اور آخری درجہ یہ صرف ترجمہ لکھ دیں اور آیات نہ لکھ دیں تو یہ بھی نہیں جائز ہے، یہ بھی جائز نہیں، گرچہ کہ آپ لکھ دیں اس کے ساتھ پارہ فلاں اور آیت فلاں کا نمبر ہے یہ، نہیں، آپ قرآن مجید کی آیت لکھیے پھر ترجمہ کیجیے، یا صاف لکھ دیجئے کہ یہ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، مطالب مقصد قرآن مجید کی آیات کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں ترجمہ بھی ہے اور اس کے بعد آیات کے اندر اللہ کی کتاب کا متن نہیں دیتے ہیں، وہ عبارت نہیں دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں. اسی لیے سب حفاظتی نظام کے تحت ہو رہا ہے، ایسے نہیں اگلٹم نہیں بات ہے. تو اتنا انتخاب کرنا یہ اسی لیے تھا کہ نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چن لیا تھا، چنانچہ انہوں نے دعا پیغمبر کے حق میں سرحدی کی. حق تعالیٰ ان مقاصد کو ہم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.